أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقالت فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها: أنتم عباد الله نصب أمره ونهيه وحملة دينه ووحيه وأمناء الله على أنفسكم وبلغاؤه إلى الأمم زعيم حق له فيكم وعهد قدمه إليكم وبقية استخلفها عليكم كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع والضياء اللامي بينة بصائر منكشفة سرائر متجلية ظواهر مغتبط به أشياء قائد إلى الرزوان اتباع مؤد إلى النجاة استماع به تنال حجج الله المنورة وعزائمه المفسرة ومحارمه المهدرة وبيناته الجالية وبراهينه الكافية وشرائعه المكتوبة. فجعل الإيمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها لكم من الكبر والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق والصيام تثبيتا للإخلاص والحج تشهيدا للدين والعدل تنصيفا للقلوب وإطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا للفرقة والجهاد عزا للإسلام والصبر معونة على استجاب الأجر والأمر بالمعروف مصلحة للعامة وبر الوالدين وقاية من السخط وصلة الأرحام من مات للأدد والقصاص حقنا للدماء والوفاء بالنذر تعريزا للمغفرة وتوفية المكاييل والموازين تغييرا للبخس والنهي عن شرب الخمر تنزيها عن الرجس واجتناب القذف حجابا عن اللعنة وترك السرقة إيجابا للعفة وحرم الشرك إخلاصا له بالربوبية. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأطيعوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه فإنه إنما يخشى الله من عباده العلماء. درود پڑھیے محمد وآل محمد. اسوہ فاطمی موضوع گفتگو ہے. ان ایام عزاء فاطمیہ میں عرض ہوا تھا کہ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے جو نظام مقرر کیا ہے، اس نظام میں انسان محتاج تربیت ہے، اور تربیت اسوہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں ہے. اسوہ اس انسان کا نام ہے، اس ہستی و شخصیت و ذات کا نام ہے جس کے اندر ایک مکتب اپنی تمام تعلیمات و جزئیات سمیت عملی شکل اختیار کر لے. اسوہ اسلام، اسوہ دین و اسوہ قرآن اس انسان کا نام ہے جس کے اندر تعلیمات مکتب اسلام و تعلیمات دین عملی شکل اختیار کر لیں اپنی تمام جزئیات سمیت. اپنی تمام خصوصیات سمیت۔ یہ اس وقت ضروری ہے کئی اہداف و مقاصد کے لیے، مکتب کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، اس مکتب کی نوعیت کو بیان کرنے کے لیے، مکتب کے عملی ہونے کے امکان کو بیان کرنے کے لیے، انحرافات سے دوری کے لیے، تاکہ اس مکتب کی پیروی میں انحراف وجود میں نہ آئے پیروکاروں کے اندر۔ اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ مکتب محض ایک فلسفی مکتب نہیں ہے، ایک تربیتی مکتب ہے۔ فلسفی مسلک کو اسوہ کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن تربیتی مکتب کو اسوہ کی ضرورت ہے۔ تربیتی مکتب میں جس کا مقصد انسان پروان چڑھانا ہے اور انسان کو اپنے مقصد خلقت تک پہنچانا ہے، ایک ایسا نمونہ خدا کی طرف سے بنایا جاتا ہے جو خدا کی تائید و نصرت و ہدایت کے ذریعے مکتب کے تمام مراحل، ہدایت کے تمام مراحل کو اپنے وجود میں عملی کرتا ہے، اپنی زندگی میں اتارتا ہے اور اسے نمونے کے طور پر باقی افراد کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جنہوں نے خود کو بنانا ہے۔ اس لیے اسوہ کا متبادل لفظ جو کسی حد تک مفہوم اسوہ کو ادا کرتا ہے وہ سرمشق ہے۔ سرمشق وہ عبارت جو معلم تحریر کرتا ہے حسین و زیبا قواعد و ضوابط کے مطابق، اصولوں کے مطابق، تاکہ متعلم اس کو دیکھ کر مشق کرے، تکرار کرے، اسی عبارت کو دہرائے، اتنا دہرائے، اتنا تکرار کرے، اتنی مشق کرے کہ اس کی تحریر میں بھی وہی حسن، زیبائی اور خوبصورتی پیدا ہو جائے جو سرمشق کے اندر ہے، اس تحریر کے اندر ہے جو معلم نے رقم کی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ عبارتیں جو سرمشق کے طور پر لکھی جاتی ہیں، دیکھنے والے ان کو سرمشق نہیں سمجھتے۔ یہ سب سے بڑی آفت اور بلا ہے کسی مکتب کے اوپر کہ جب اس کی سرمشق معین کی جائے، مشخص کی جائے، اور اس کے پیروکار اس سرمشق کو سرمشق نہ سمجھیں بلکہ اسے ورد بنا لیں، اسے ذکر بنا لیں، اسے تذکرہ بنا لیں، اسے برکت و تقدس کا ذریعہ بنا لیں فقط، اور اسے حصول ثواب کا وسیلہ قرار دیں اور اسے سرمشق نہ سمجھیں، اسے زینت و آرائش کا سامان قرار دیں۔ یہ سب سے بڑی بلا ہے جو کسی مکتب پر نازل ہو سکتی ہے، جو اسلام کے اوپر نازل ہوئی ہے اسلام کے پیروکاروں کی طرف سے۔ جو کچھ دشمنان دین نے کیا ہے و منافقین نے انجام دیا ہے، وہ ستم، وہ جدا ہے، وہ بلائیں جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف یہود و بنی اسرائیل نے انجام دی ہیں، وہ بگاڑ جو محرفین نے تحریف کر کے انجام دی ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن وہ بلا عظیم جو تعلیمات دین پر اور مکتب اسلام پر پیروکاروں نے نازل کی ہے، وہ یہ کہ اسلام کی سرمشق کو سرمشق نہیں رہنے دیا، اس کی مشق نہیں کی، اسے فریم کرا کے زینت بنا لیا، اسے تذکرہ محفل بنا دیا، اسے فقط رونق سخن بنا دیا، اسے زیب داستان کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، بجائے اس کے کہ اس کی مشق کرتے، اس کو دہراتے، اس کو تکرار کرتے. یہی وجہ ہے کہ ان اسووں کے تذکرے فراوان ہیں، ان سے فاصلہ بھی اتنا ہی زیادہ ہے. تذکرہ کرنے والوں کا اس ہستی سے عملاً اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کثرت سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں. اسوہ فاطمی، آج ہم دیکھیں الحمدللہ دنیا کے گوشے گوشے میں ایام فاطمیہ برپا ہیں، جو مشغول ذکر اذکار فاطمیہ ہیں انہی کو دیکھ لیں، مجھے دیکھ لیں. میں آپ کی خدمت میں اس ممبر پر بیٹھ کر اسوہ فاطمی پہ گفتگو کر رہا ہوں، موضوع سخن اس سرمشق کو قرار دیا ہے، لیکن عمل میں اس سرمشق سے بہت فاصلہ ہے. کیوں فاصلہ ہے؟ جتنا تذکرہ زیادہ ہے اتنا ہی فاصلہ زیادہ ہے، اس لیے کہ ہم نے سرمشق کو سرمشق نہیں سمجھا، کچھ اور سمجھ لیا. سرمشق کو کچھ بھی سمجھ لیں، کوئی اچھا عنوان دے دیں، خوبصورت عنوان دے دیں، پھر بھی ستم ہو جاتا ہے سرمشق پر، ظلم ہو جاتا ہے سرمشق پر. آج پیروان یا مدعیان پیروی پیغمبر اکرم و مدعیان پیروی ائمہ اطہار اور ائمہ اطہار میں فاصلہ دیکھا جائے، اگر ان کی زندگیوں کو دیکھا جائے، ان کے گھروں کو دیکھا جائے، ان کے کردار کو دیکھا جائے، ان کی رفتار و گفتار کو دیکھا جائے، ان کے معیاروں کو دیکھا جائے، نوری سالوں کا فاصلہ ہے، نوری سالوں کا ہماری زندگی میں اور معصومین کی زندگیوں میں. باوجود اس کے کہ معصومین کا تذکرہ فراوان ہے ہماری زبانوں پر، رونق کے منبر ہے یہ تذکرہ، لبوں پہ ہے یہ ذکر، زبان پہ ہے یہ ذکر، زیب داستان ہے یہ ذکر، موضوع سخن بھی ہے یہ ذکر، لیکن اس سے یہ فاصلہ کم نہیں ہوتا جب تک اس کو سرمشق نہ قرار دیا جائے، یعنی اسوہ نہ مانا جائے. ہم نے یہ سمجھا کہ یہ نام کثرت سے لینے سے ہماری بخشش ہو جائے گی، یہ تذکرے کثرت سے کرنے سے ڈھیروں ثواب ملے گا ہمیں. وہ عبارت جو معلم لکھتا ہے خوبصورت بنا کر، حسین و زیبا عبارت تحریر کرتا ہے تاکہ شاگرد اس کو تکرار کرے، وہ حسن ہمارے عمل میں پیدا نہیں ہوتا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم تمہارے عمل کا حسن دیکھنا چاہتے ہیں. یہ زندگی تمہیں اس لیے دی ہے کہ زیبائی ہو تمہارے عمل کے اندر، حسن ہو تمہارے عمل کے اندر. حسن حیات، حسن کردار، حسن رفتار، حسن گفتار، تمہاری زندگیاں حسین بنانا چاہتے ہیں، تمہارا ماحول حسین بنانا چاہتے ہیں. یہ حسن اس وقت آئے گا جب سرمشق کے حسن کو انسان تکرار کرے، مشق کرے. آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض ہوا تھا کہ انسان چاہے یا نہ چاہے، خواستہ اور نہ خواستہ اسیر اسوہ ہے. کوئی فرد روئے زمین پر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری زندگی میں کسی اسوہ کی کوئی تاثیر نہیں ہے. اس وقت ہم یہ تعداد خواتین و حضرات جو یہاں تشریف فرما ہیں، سب کے سب متعدد اسوات سے تاثیر لے کر یہاں بیٹھے ہیں، یعنی سال ہا سال سے ہم تحت تاثیر اسوہ ہیں، مختلف اسوات کے تحت تاثیر ہیں. ہر ایک ہم میں سے. جب ہم بات کرتے ہیں اس بات کے اندر کسی اسوہ کی جھلک ہوتی ہے. ممکن ہے مجھے نہ بتاؤ وہ کون ہے, لیکن ضرور کوئی ہے. جب آپ چلتے ہیں آپ کی چال میں کسی اسوہ کی جھلک ضرور ہوتی ہے. جب ہم چپ ہو جاتے ہیں ہماری خاموشی کے اندر کسی اسوہ کی جھلک ضرور ہوتی ہے. جب آپ ہنس رہے ہوتے ہیں یہ ہنسی کسی اسوہ کی سیرت کا انعکاس ہے. جب آپ رو رہے ہوتے ہیں اس رونے میں, اس گریا و بکا میں کسی اسوہ کی تاثیر موجود ہے. علم النفس کے ماہرین, جس کو نفسیات کہتے ہیں ہم, علم النفس کے ماہرین بخوبی تشخیص دے لیتے ہیں ہر فرد بچے سے لے کر بڑے تک کہ یہ عمل جو یہ بچہ کر رہا ہے یا بڑا انجام دے رہا ہے یہ کس کی تقلید کر رہا ہے, کس کی کاپی کر رہا ہے, کس کے عمل کو دوہرا رہا ہے, کس کی مشق کر رہا ہے. بہت سادہ ہے, مثال اس کی سمجھنے کے لیے آسان ہے. گھر میں بچہ سب سے پہلے ماں باپ کو تقلید کرتا ہے, یعنی ماں باپ کو سرمشق بناتا ہے. جس طرح ماں باپ ہو اسی طرح بچہ بنتا ہے. ماں باپ کی طرح بولتا ہے, ماں باپ کی طرح اٹھتا ہے, ماں باپ کی طرح بیٹھتا ہے, ماں باپ دونوں میں سے ایک یا دونوں جو دیکھتا ہے ان سے اس کی مشق کرتا ہے. جو دیکھتا ہے ماں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھے یہ بھی سجدے کرنا شروع کر دیتا ہے, یہ مشق کر رہا ہے. باپ کو غصے میں دیکھتا ہے یہ بھی غصے کی مشق شروع کر دیتا ہے. ماں باپ میں سے دونوں کو کسی کو بد اخلاقی کرتے ہوئے دیکھتا ہے, بدخلقی میں دیکھتا ہے, یہ بھی بدخلقی کی مشق شروع کر دیتا ہے. ماں باپ میں سے کسی کو جب ادب دیکھتا ہے یہ بھی ادب کی مشق شروع کر دیتا ہے. ماں باپ میں سے کسی کو جب غیبت کرتے ہوئے دیکھتا ہے یہ بھی غیبت کی مشق شروع کر دیتا ہے. ماں باپ کو محبت کرتے ہوئے دیکھتا ہے یہ بھی محبت کی مشق شروع کر دیتا ہے. ماں باپ کو نفرت میں مبتلا دیکھتا ہے یہ بھی نفرت کی مشق شروع کر دیتا ہے. ماں باپ اس کے لیے اسوہ ہوتے ہیں. اور یہی نقوش ان مشقوں سے جو بچے کی روح پر اور نفس پر پڑتے ہیں بڑھاپے تک ساتھ جاتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ان کو ان نقوش کو مٹا دیتے ہیں بعد میں, شعور کے ذریعے سے, تربیت و تعلیم کے ذریعے سے. اکثر کے نقوش انمٹ ہوتے ہیں, بڑھاپے تک یہ نقوش ساتھ لے جاتے ہیں. آپ لہجے دیکھیں, گفتگو کے لہجے, جس لہجے میں ماں باپ بولتے ہیں بچہ اسی لہجے میں گفتگو کرتا ہے. تلفظ الفاظ کا, اگر ماں باپ درست تلفظ کرتے ہیں الفاظ کا بچہ بھی درست تلفظ کرتا ہے. جس لفظ کو ماں باپ غلط تلفظ کرتے ہیں بچہ بھی غلط تلفظ کرتا ہے, چونکہ اس نے مشق کی ہے ان کو دیکھ کر. متعدد اسوے, متعدد سرمشق ہماری زندگی میں شامل ہیں جو ہم نے اپنے ارد گرد سے دیکھا ہے, ان کو ارد سے متاثر ہو کر ان کے اعمال کو تکرار کیا ہے ہم نے. بہت ساری چیزیں جو آج ہمارے پاس ہیں یہ ہماری اپنی نہیں ہیں, یہ کسی کی سرمشق ہے جس کی ہم نے مشق شروع کر دی ہے. ممکن ہے ایک انسان کی زندگی میں 100 اسوے موجود ہوں, بیشتر اسوے موجود ہوں, کمتر اسوے موجود ہوں. متعدد لوگوں سے متاثر ہیں ہم, آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے. ایک آدمی کی شخصیت کو اگر کھولا جائے, مطالعہ کیا جائے, پتہ چلے گا یہ 100 آدمیوں کی مشق کر رہا ہے, 100 آدمیوں کے اعمال کی مشق کر رہا ہے, یہ بولنے میں کسی کی مشق کرتا ہے، یہ سننے میں کسی اور کی مشق کرتا ہے، یہ کھانے میں کسی اور کی مشق کرتا ہے، یہ پینے میں کسی اور کی مشق کرتا ہے، یہ بولنے میں کسی اور کی مشق کرتا ہے، یہ پڑھنے میں کسی اور کی مشق کرتا ہے، لاشعوری طور پر اسوہ انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اسووں کو فارمولا بنائیں، ان کا ضابطہ بنائیں، ان کا خواہ 10 اسوے ہوں ہماری زندگی میں، 20 اسوے ہوں ہماری زندگی میں، یا 100 اسوے ہوں، اسوہ ذہن میں رکھیے گا، ابھی اسوہ وہ سرمشق جس کے اعمال کو دیکھ کر ہم بھی وہی عمل کرتے ہیں، وہ اسوہ کہلاتا ہے۔ اسووں کو اگر ہم تقسیم کریں، ایک فارمولا بنانا چاہیں، 3 موٹی قسمیں ہیں اسووں کی، فاسد و خبیث اسوات جن کے اندر اصلاً حسن نہیں ہے، سیئہ ہیں، اسوہ سیئہ، جن کے اندر خبث ہے، پلیدی ہے، فساد ہے، تباہی ہے، اسوات حسنہ، یہ قرآن کی اصطلاح ہے، اسوہ حسنہ، ایسی سرمشق، ایسا نمونہ جس کے اندر حسن ہے، زیبائی ہے، خوبصورتی ہے، اور وہ اسوہ جو خبیث نہیں ہے لیکن حسنہ بھی نہیں ہے، فاسد بھی نہیں ہے، اسوہ حسنہ بھی نہیں ہے۔ ابھی ابتدا میں یہ تعبیر کی جا رہی ہے، بعد میں ممکن ہے بدل جائے، یہی اصطلاح آشنائی کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ اسوہ سے اس تیسری قسم سے زیادہ بہتر آشنا ہوں۔ وہ اسوہ جس کے اندر ہمیں کوئی خبث نظر نہیں آتا، فساد نظر نہیں آتا، جی بسا اچھا اسوہ نظر آتا ہے، اچھا ماڈل نظر آتا ہے، لیکن بے مسئولیت اسوہ ہے، بے رسالت اسوہ ہے، ایک ایسی شخصیت ہے جو دیکھنے میں، توصیف میں، تعریف میں اچھی شخصیت سمجھی جاتی ہے کہ یہ اچھا انسان ہے، لیکن یہی اچھا انسان اپنے دوش پر کوئی ذمہ داری نہیں رکھتا، غیر ذمہ دار انسان ہے، مقدس انسان ہے، متقی انسان ہے، زاہد انسان ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کسی کا مال نہیں کھاتا، جھوٹ نہیں بولتا، شرابی، زانی، کبابی نہیں ہے، رشوت نہیں لیتا، کوئی غلط کام اس میں نہیں ملے گا، ممکن ہے کوئی صغیرہ بھی، حتیٰ گناہ صغیرہ بھی نہ ملے، ڈھونڈنے سے اگر ہے بھی تو اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے، کوئی گناہ کبیرہ اس کی زندگی میں نظر نہیں آتا، بہت خوب انسان ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، قرآن بھی جانتا ہے، حدیث بھی جانتا ہے، تفسیر بھی جانتا ہے، اور بہت سارے علوم جانتا ہے، شہرت بھی اس کی بہت اچھی ہے، لیکن کوئی ذمہ داری اس کے دوش پر نہیں ہے، نہ خود اس نے ذمہ داری اپنے دوش پہ لی ہے، کوئی عہد اس نے اپنے ذمہ نہیں لیا، ایک یہ اسوہ ہے، بے مسئولیت و بے رسالت انسان، بے خاصیت، یہ نہ خبیث ہے نہ فاسد، بے خاصیت ہے۔ اہل جرم، مجرمین، جرائم پیشہ لوگوں کے اسوات اسوات خبیثہ ہیں، اپنی سوسائٹی میں انہوں نے، ممکن ہے ماں باپ سے یہ خبث، یہ مشق خبیث ماں باپ سے سیکھی ہو، خدا نخواستہ باپ کے اندر خبث ہے، باپ کے اندر صفات خبیثہ موجود ہیں، یا خدا نخواستہ ماں کے اندر صفات خبیثہ موجود ہیں، ہوتی ہیں ایسی مائیں، ہوتی ہیں جن کے اندر صفات خبیثہ ہیں، ایسے باپ موجود ہیں جن کے اندر صفات خبیثہ ہیں، بچے نے وہیں سے مشق شروع کر دی، یہ خبز گھر سے مشق کرنا اس کے شروع کر دی. فساد ہے، ماں باپ میں سے کسی ایک کے اندر فساد ہے، بہن بھائیوں میں سے کسی کے اندر فساد ہے، عزیز و رشتہ داروں میں سے کسی کے اندر فساد ہے. ممکن ہے اڑوس پڑوس میں جب تھوڑا بڑا ہوا، بچپن سے باہر آیا، لڑکپن میں آیا، باہر گلی محلے میں نکلا، گلی و محلے میں دیکھا کوئی اسوہ خبیثہ، کوئی انسان خبیث فاسد اس کی نظروں سے گزرا، اس کے مشاہدے میں آیا، اس کی سماعتوں سے ٹکرایا، اور اس نے اس کے اعمال خبیثہ دیکھے، اس کی عادات خبیثہ دیکھی، اور ان عادات خبیثہ کو اس نے مشق کرنا شروع کر دیا. آپ دیکھیں بچے کس طرح مشق کرتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، اگر وہ ایکشن والی فلم ہو، مار دھاڑ والی فلم ہو، فلم جو ہی ختم ہوتی ہے بچہ فوراً اٹھ کے، مثلا اگر اس میں بندوق و پستول و گولی کا استعمال ہوا ہے تو بچہ جو ہی فلم ختم ہوتی ہے وہ انگلیوں کا پستول بنا کے اپنے بہن بھائی کی طرف فائر کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ مشق ہے اس کی، فوراً مشق کرتا ہے. اگر باکسنگ ہوئی ہے فلم کے اندر، ڈرامے کے اندر، جو ہی فلم آف ہوتی ہے، سکرین بجھتی ہے، یہ اٹھتے ہی مکے بنا لیتا ہے، یعنی جو دیکھا ہے اس کو مشق کرتا ہے. وہ سرمشق ہے. جو کچھ ٹی وی پہ آ رہا ہوتا ہے یہ فلم نہیں ہے، یہ آپ کی اولاد کی سرمشق چل رہی ہے. آپ کی بیٹے اور بیٹیوں کی سرمشق چل رہی ہے. انہوں نے صرف ان کو مشغول رکھنے کے لیے، سرگرم رکھنے کے لیے یہ فلم نہیں بنائی. ایک ایک فلم پر کروڑوں اربوں روپے اور ڈالر خرچ ہوتے ہیں. آپ فلم انڈسٹری کو پاکستان کی فلم انڈسٹری کی طرح نہ سمجھیں کہ 6 روپے میں پوری فلم بن جاتی ہے، نہ، کروڑوں اربوں روپیہ لگتا ہے ایک فلم بنانے پر. وہ پاگل ہیں، سر درد تھا ان کو اتنا پیسہ لگا کے فلم بنائی انہوں نے. بڑی بڑی انڈسٹریاں دنیا کے اندر، فلمی انڈسٹریاں، اتنا پیسہ اپنے ڈیفنس میں نہیں لگاتے جتنا فلم انڈسٹری پہ لگاتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ فلمیں نہیں ہیں، یہ سرمشق ہیں. یہ سرمشق بنا کر دنیا کو دکھائیں گے تاکہ تمام دنیا کے اندر مسلمان و غیر مسلمان کا بچہ اس سرمشق کی مشق کرے. اور مشق کرتے ہیں دیکھ کر. ممکن ہے وہ کارٹون کی زبان میں ہو، ممکن ہے وہ بچوں کی زبان میں ہو، ممکن ہے بڑوں کی زبان میں ہو، ممکن ہے خواتین کی دلچسپی کی چیز ہو، ممکن ہے وہ کومیڈی ہو، ممکن ہے وہ ٹریجڈی ہو. ہے سرمشق آپ کے لیے، اسی کو مشق کرنا شروع کر دیتے ہیں. ممکن ہے یہ سرمشق بچے نے فلم سے لی ہو، کسی ڈرامے سے لی ہو، ممکن ہے معاشرے سے لی ہو اس نے یہ سرمشق. یعنی ایک خبیث کردار، ایک خبیث عنصر اس کی نظروں میں آیا، اس سے متاثر ہوا، اس نے اس پر اثر ڈالا، اس نے بھی اس کے اعمال، اس کی زندگی، اس کے طور طریقوں کو مشق کرنا شروع کر دیا. آج کل اسوے ٹیکنالوجی اٹھا کر ہماری گھر میں لے آئی ہے، فاسد اسوے، خبیث اسوے. وہ خباستیں جو پہلے دور تھی ہم سے، ٹیکنالوجی کی برکت سے وہ ہمارے گھروں میں، ہمارے بیڈ روموں میں آ گئی ہیں. وہ پلیدی، وہ نجاست جو نالیوں میں تھی کسی وقت اور گٹروں میں تھی، ٹیکنالوجی اس کو اٹھا کر ہمارے گھروں میں لے آئی. وہیں سے سرمشق، پورا خاندان سرمشق لے رہا ہے اور اس کی مشق کر رہا ہے. آپ نے دیکھا یہ قصیدے اور نوحے پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، ان نعتوں میں شعر شاعر لکھتا ہے اور طرز کسی فلمی گانے کی اتارتے ہیں. وہ فلمی گانا سرمشق ہوتا ہے، ایک دفعہ تکرار کرنے سے سر نہیں بیٹھتی، ایک دفعہ تکرار کرنے سے سر نہیں بیٹھتی. اس سر کو بٹھانے کے لیے کئی ہفتوں کی ریاض چاہیے ہوتی ہے, اس کو ریاض کہتے ہیں. یہ مشق, مشق کرتے ہیں, اتنی مشق کرتے ہیں کہ وہ سرمشق کی دھن اس پر بیٹھ جائے, اس شعر پر بیٹھ جائے. یہ واقعہ میں بارہا سنا چکا ہوں. ایک محرم میں کے ایام میں, ایام اعضاء میں, 6 محرم کا واقعہ ہے, مجھے یاد بھی ہے, وہ شہر بھی یاد ہے, وہ جگہ بھی یاد ہے, وہ لوگ بھی یاد ہیں, شاید کبھی نہ بھولے. کچھ افراد بلائے گئے تھے کہ وہ عزاداری کے لیے نوحہ پڑھیں. میرا کام مجلس پڑھنا تھا, ان کا کام مجلس کے بعد نوحہ پڑھنا تھا. تو پہلے تو دور ہی رہتے تھے, کوئی بات چیت نہیں ہوتی تھی بھائی کے, قریب قریب کمروں میں تھے. کمرے جو تھے ہمارے وہ صرف دیوار مشترک تھی ان میں, لیکن کبھی بات چیت نہیں ہوئی. ایک دن بات چیت شروع ہوئی, آئے وہ بیٹھے, آ کر الگ سلگ ہوئی ان کے ساتھ, پورا ٹیم تھی, مجموعہ تھا, 10-12-14 آدمی تھے. تو ان کے جو سرکردہ تھے انہوں نے کہا, جی کہ آپ کا کام تو بہت آسان ہے, آپ کو تو محنت نہیں کرنا پڑتی, سارا دن سوئے رہتے ہو, دن رات شام کو آ کے 1 گھنٹہ مجلس پڑھ دیتے ہو آپ. انہوں نے کہا, کیسے ہمارا کام کیسے آسان لگتا ہے آپ کو؟ کہا, اس لیے کہ جو کچھ پڑھتے ہو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہاں سے پڑھتے ہو, پھر آ کے نہ سر بٹھانی پڑتی ہے, نہ دھن جمانی پڑتی ہے, نہ ریاض کرنی پڑتی ہے, نہ مشق کرنی پڑتی ہے آپ کو. میں نے کہا, بات تو صحیح کرتے ہو آپ, ہمیں یہ سب کچھ کرنا نہیں پڑتا. خود کہنے لگے کہ ہمیں ایک نوحہ پڑھنے کے لیے جو محنت کرنا پڑتی ہے, وہ صرف انہوں نے نمونہ بتایا اسی دن کا, 6 محرم کا. کہا کہ آج صبح سے تقریباً زور کے قریب تک کی بات تھی, یہ صبح سے لے کر زور تک انہوں نے کہا کہ ہم نے 55 گانے گائے ہیں 6 محرم. صبح سے زور تک 6 محرم کو 55 گانے گائے ہیں, پھر جا کے 1 سر جمی ہے. اتنی محنت ہمیں کرنا پڑتی ہے, وہ یہ مشق سے ہوتا ہے. وہ دھن سرمشق ہے جو کسی بھی چیز پر بیٹھی ہوئی ہے, اس دھن کو اتار کے اس شعر پر لگانا مشق کرنا پڑتی ہے, یہ سرمشق ہے. فاسد و خبیث اسوے, جو ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم گھر ہوا ہے, یہ اسوات ہماری زندگی میں ہے. اور تباہ لوگ جتنے بھی ہیں, جرائم پیشہ لوگ, مجرم لوگ, فاسد لوگ, گناہکار لوگ, آلودہ انسان, وہ ان اسووں کی وجہ سے, ان سرمشق کی وجہ سے تباہ ہیں. ہم عموماً اصلاح کرنا چاہتے ہیں, کسی گناہکار, کسی مجرم کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. اصلاح کس طرح سے کرتے ہیں؟ اس کو نصیحت شروع کر دیتے ہیں, اب جتنی نصیحت کرو کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ نصیحت ہی کیا جو اثر کرے, وہ نصیحت ہوتی نہیں ہے جس کا اثر ہو جائے. جس طرح کہتے ہیں جو وفا ہو جائے وہ وعدہ نہیں ہے, وعدہ ہے ہی وہ جو وفا نہ ہو, وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. وہ نصیحت ہی کیا ہے جو اثر کر دے. نصیحت اثر نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ پہلے آپ اس کی گرفتاری دیکھو, اس کی مشکل دیکھو کیا ہے. اس کی مشکل یہ ہے کہ وہ ایک اسوائے فاسدہ کا اسیر ہے, گرفتار اسوائے فاسدہ ہے. آپ کو اس کو چاہیے کہ یہ مشق چھڑواؤ اس سے. مشق اس وقت چھوٹے گی جب سرمشق مٹا دو تم. آپ سرمشق کو نہیں چھیڑتے, مشق کو بھی نہیں چھیڑتے. یہ مشق کرتا رہے, سرمشق بھی رہے, مشق بھی کرتا رہے, لیکن یہ انسان یہ عمل چھوڑ دے, بےہودہ کام ہے, کبھی کوئی اصلاح نہیں پا سکتا. اس کی مشق چھڑواؤ. یہ مشق اس وقت چھوڑے گا جب سرمشق اس سے لے لو. اور سرمشق اس طرح سے نہیں ہوتی کہ آپ تختہ سیاہ پر لکھی ہوئی تحریر جو سرمشق ہے اس کو ڈسٹر لے کے مٹا دو تم, اور خالی بورڈ, خالی بورڈ سے بھی اصلاح نہیں ہوتی. کب ہوتی ہے اصلاح؟ کہ جب تم یہ سرمشق جو خبیث ہے, جو فاسد ہے, اس سرمشق کو مٹا کر اس کی جگہ پر حسین و زیبا خوبصورت سرمشق لکھ دو تاکہ اس سے مشق کا عمل نہ چھوٹے. یہ مشق تو کرے گا, مشق تو چھوڑے گا نہیں, یہ ہمیشہ مشق کرے گا. مشق نہیں چھوڑا سکتے, سرمشق چھوڑو اس سے. جب سرمشق چھوڑو گے خود ہی مشق کی نوعیت تبدیل ہو جائے گی. آپ بدصورت و بدخط جو لکھا ہوا ہے عبارت اس کو مٹا دو, اس کی جگہ پر خوبصورت عبارت تحریر کر دو, کیونکہ اس نے لکھنا تو ہے. مفسدین, فاسدین, مجرمین, یہ سب اسیر اسوات خبیثہ ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن متدینین, مومنین, صالحین, اہل دین, اہل عبادت, اہل نماز, اہل دعا, اہل حج, اہل زکات, اہل خمس, اہل عزاء, یہ اسوات خبیثہ کے اسیر نہیں ہیں, اسوات فاسدہ کے اسیر نہیں ہیں, یہ ایک اور قسم کے اسوات کے اسیر ہیں. یعنی وہ لوگ جو بذام خود اپنے گمان کے مطابق اعمال حسنہ انجام دے رہے ہیں, اعمال خوب انجام دے رہے ہیں, یعنی وہ لوگ جن کی زندگیوں میں ہمیں گناہ نظر نہیں آتا, اکثریت ان مومنین کی ہے. جرائم پیشہ لوگ, جرائم پیشہ کم ہوتے ہیں ہمیشہ, ہر معاشرے کے اندر مجرم کم ہوتے ہیں, اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو جرم نہیں کرتے, کم از کم جان بوجھ کے جرم نہیں کرتے یا جرم کو پیشہ نہیں بناتے. غلطی ہوتی ہے, خطاکار اور بات ہے, خطاکار اور مجرم میں فرق ہے. خطائیں جو نہیں بھی چاہتا غلطی کرنا اسے بھی ہو جاتی ہے, چونکہ انسان ہے, خطا اس سے سرزد ہوتی ہے. خاطی بہت ہیں لیکن مجرم ہمیشہ کم ہوتے ہیں. آج ہم دیکھیں امت مسلمہ آج اور پوری تاریخ میں وہ اسوہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, اسوہ فاطمی, عصر سیدہ, عصر امیر المومنین, عصر ائمہ اطہار, عصر کربلا, وہ جتنے واقعات اس وقت رونما ہوئے ان کا تجزیہ کریں آپ کہ یہ واقعات کیوں رونما ہوئے. یہ واقعات جو ایک امت سے سرزد ہوئے, ظاہر سی بات ہے کہ یہ واقعات سمجھنے کے لیے علم فقہ کوئی مدد نہیں دیتا ہمیں. وضو تیمم کی بات سے ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جب واقعہ کربلا رونما ہوا امت مسلمہ و خصوصاً شیعہ, جب واقعہ کربلا ہوا تو صرف 72 شیعہ نہیں تھے, یہ مسلمات میں سے ہے کہ اس وقت شیعہ کی تعداد 72 نہیں تھی, زیادہ تھی. مدینہ میں شیعہ تھے, مکہ میں بھی تھے, یمن میں شیعہ تھے, خود نصوص شواہد موجود ہیں, یمن میں شیعہ موجود تھے, بصرہ میں شیعہ موجود تھے, کوفہ میں شیعہ موجود تھے, بہت سارے شہروں کے اندر شیعہ موجود تھے. یہ شیعہ کہاں تھے؟ جن کو امام حسین علیہ السلام بلا بھی رہے ہیں مدد کے لیے کہ آؤ, زمانے کی صورتحال بھی تشریح کر رہے ہیں ان کے لیے کہ یہ زمانہ ہے, یہ بلا نازل ہو چکی ہے, یہ آفت نازل ہو چکی ہے, امت اس مصیبت میں گر چکی ہے. اذ قد بولیت الامت براء مثل یزید, یہ یزید ایک بلا, ایک بیماری, ایک آفت بن کر پیکر امت پہ لگ چکا ہے, اب آؤ اس کو اصلاح کریں. امام علیہ السلام نے ہر 400 عالم میں پیغام روانہ کیا, قاصد روانہ کیے, خطوط روانہ کیے, مکہ میں چند ماہ قیام کیا. کیوں؟ کہ مکہ میں صفوہ امت آتا ہے, نچوڑ امت کا آتا ہے, فلٹر کیے ہوئے آتے ہیں. مکہ وہی آتے ہیں جو دینداری میں چند قدم دوسروں سے آگے ہوتے ہیں, وہی مکہ آتے ہیں. جو دین کی راہ میں پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، آج کل بھی جو خدا کی راہ میں چند لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں وہی مکہ جاتے ہیں، وہ لوگ نہیں جاتے مکہ جو دو روپے بھی خرچ نہ کرتے ہیں. ایک مومن، ان کے بیٹے جوان متدین تھے، یہ بزرگ، چونکہ قرآن میں بھی ہے کہ عمر جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے ہرس مال کی زیادہ بڑھتی ہے، تما زیادہ بڑھتی ہے، کھانا کم ہو جاتا ہے ہرس بڑھتی جاتی ہے. وہ بیٹے ان کے آئے، آ کر بزرگ کے کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں ایک عجیب الجھن پیدا ہو گئی ہے، مصیبت بن گئی ہے. کیا ہوا؟ کہا کہ ہم خمس دینا چاہتے ہیں، مال میں سے نکالنا چاہتے ہیں، پاک کرنا چاہتے ہیں مال، لیکن والد ہمارے مانتے نہیں. کہا ہمارے والد نے، بوڑھے والد نے ہمیں دھمکی دے رکھی ہے کہ جس دن میرے مال سے خمس نکلے گا اسی دن میرے گھر سے میرا جنازہ نکلے گا، خمس و جنازہ ایک ساتھ نکلے گا. جنازے سے پہلے پہلے مال سے خمس نہیں نکل سکتا. اب ظاہر ہے مال سے خمس نکالنا آسان کام نہیں، مال سے زکات نکالنا آسان کام نہیں ہے. حج پہ جو جاتے ہیں ظاہر ہے ایک انفاق کرتے ہیں، رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں، فلٹر کیے ہوئے لوگ ہیں، چنے ہوئے، یعنی دین میں دوسروں سے چند قدم آگے ہی سمجھے جاتے ہیں یہ حاجی عموماً. نماز مفت میں پڑھ لی جاتی ہے، حج کے لیے پیسہ لگتا ہے، ٹائم بھی دینا پڑتا ہے. ان خصوصی مسلمانوں کے لیے سید الشہداء نے اہتمام کر کے چند ماہ قیام کیا مکہ کے اندر. قافلوں کے قافلے آتے، ہر قافلے کو امام بلاتے، کھانا بھی کھلاتے، گفتگو بھی کرتے، نشست بھی کرتے اس کے ساتھ، اور اس کو بتاتے بھی کہ اس وقت صورتحال کیا ہے، ملکی صورتحال کیا ہے، امت کی صورتحال کیا ہے، فریضہ و وظیفہ کیا ہے. یہ لوگ آتے خاموشی سے حج کر کے واپس چلے جاتے، امام کو بھی ملتے، آ کر امام کو بھی ملتے تاکہ حج کا ثواب مزید زیادہ ہو جائے، ثواب بڑھانے کے لیے امام کے پاس بھی آتے تھے. اور امام رکے رہے آٹھ ذی الحجہ تک، آٹھ ذی الحجہ ساٹھ ہجری تک امام مکہ میں رکے رہے. نو سے حج شروع ہونا تھا اگلے دن، اور اسی دن امام نے احرام کھولا اور مکہ سے خروج کیا. اب توجہ کریں، ان حاجیوں میں جو دیندار حاجی تھے، مجرم نہیں تھے، فاسد نہیں تھے. غدیر میں، غدیر کا اعلان رسول اللہ نے حاجیوں کے اندر کیا، قیام کربلا حاجیوں کے اندر سے شروع ہوا، ولایت کا اعلان حاجیوں کے اندر کیا گیا. یہ غور طلب نقطے ہیں، اس لیے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ جن لوگوں کے اندر یہ موضوع چھیڑا گیا وہ لوگ تھے ہی نہیں، ذہنی طور پر ایسے تھے ہی نہیں. یہ کون لوگ تھے؟ یہ ڈاکو تھے، ڈکیت تھے، چور تھے، عام لوگ تھے؟ نہ، رسول اللہ نے اہتمام کر کے، غدیر کے بجائے مدینہ میں بھی یہ اعلان ہو سکتا تھا، مسجد النبی میں بھی یہ اعلان ہو سکتا تھا، لیکن رسول اللہ نے اعلان کیا حجۃ الوداع کے آخر میں کہ خالص حاجی مجمع ہو جس میں کوئی غیر حاجی شامل نہیں تھا. خواتین و مرد سب حاجی تھی، سب حاجی تھے. ان حاجیوں کے اندر یہ اعلان کر کے یہ بتایا گیا کہ سامعین کون سے سامعین ہیں، مخاطبین کون سے مخاطبین ہیں. یہ کوئی فاسد لوگ نہیں ہیں، بد کردار لوگ نہیں ہیں، مجرم نہیں ہیں، بہترین لوگ ہیں، خالص لوگ ہیں. لیکن یہ خالص لوگ بھی، یہ بہترین لوگ بھی، یہ ایک الگ بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں. مجرموں کی بیماری اسوہ خبیثہ ہے، فاسد لوگوں کی، مفسدوں کی بیماری اسوہ فاسدہ ہے، مومنین کی بیماری اسوہ فاسدہ نہیں ہے. مومنین کبھی مجرم سے نہیں متاثر ہوتے، اس کے عمل کو حوالے کے طور پر نقل نہیں کرتے، اس کے عمل کو کاپی نہیں کرتے، مشق نہیں کرتے. یہ کس کی مشق کرتے ہیں؟ یہ اس اسوہ کی مشق کرتے ہیں جس کا نام رکھا غیر ذمہ دار اسوہ، غیر ذمہ دار اسوہ، غیر ذمہ دار لوگ. وہ لوگ جنہوں نے ظاہر شریعت کے مطابق اعمال انجام دے کر شہرت اچھی کما لی ہے لیکن نہ کوئی دین کی ذمہ داری اپنے دوش پہ لی ہے، نہ امت کی کوئی ذمہ داری اپنے دوش پر لی ہے، نہ آنے والی نسل کی ذمہ داری اپنے دوش پر لی ہے، نہ حالیہ نسل کی ذمہ داری اپنے دوش پر لی ہے، نہ کوئی علمی ذمہ داری دوش پر لی ہے، نہ کوئی عملی ذمہ داری دوش پر لی ہے، شہرت ان کی اچھی بن گئی، مقام ان کا اچھا بن گیا، یہ معاشرے کے اندر نمودار ہو گئے، مومنین ان میں گرفتار ہیں، مومنین ان اسووں کے اسیر ہیں۔ ایسے کردار جو بظاہر بڑے پاک کردار نظر آتے ہیں، جو بظاہر بڑے طیب و طاہر کردار نظر آتے ہیں، لوگ ان کی پاکی کی قسم کھاتے ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں، بات سننا پسند نہیں کرتے ان کے خلاف، سوچتے تک نہیں ہے ان کے خلاف، ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ آج تک دیکھا اسے، جھوٹ نہیں بولا اس نے، حرام نہیں کھایا اس نے، نگاہ نہیں کی کسی نامحرم کو اس نے، ایسے مقدس جو لوگوں کی نظروں میں آ جائیں لیکن کوئی مسئولیت، کوئی رسالت، کوئی ذمہ داری ان کی گوندوں پر نہیں ہے، نہ کوئی خود احساس کرتے ہیں۔ عام متدینین ان کو اسوہ بنا کر، ان کو سرمشق بنا کر اپنی زندگی ان کی طرز پر بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو اپنی زندگی کا حوالہ اور سند مانتے ہیں، اپنے ہر عمل کی توجیہ کے طور پر ان کے عمل کو پیش کرتے ہیں، دلیل کے طور پر کہ یہ کر رہے ہیں، یہ تو فلاں بزرگ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی تو کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ عزیزان، اگر ہم آج کی مسلمان امت کے المیہ دیکھیں اور تاریخ میں امت مسلمہ کا اگر المیہ دیکھیں، وہ المیہ یہ ہے کہ امت مسلمہ اسیر ہے اسوات بے مسئولیت، اسیر ہے اسوات بے رسالت، اسیر ہے اسوات بے خاصیت۔ یہ مقدس اسوے جو بظاہر تقدس کا لبادہ اوڑا ہوا ہے انہوں نے، تدین کا لبادہ اوڑا ہوا ہے انہوں نے، لیکن کوئی ذمہ داری ان کے دوش پر نہیں، اور امت مسلمہ کو اپنا اسیر بنایا ہوا ہے، ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ المیہ ہے، یہ تاریخ کا المیہ ہے، یہ اسلام کا المیہ ہے، یہ امت مسلمہ کا المیہ ہے، یہ ہر دور کا المیہ ہے، یہ امامت کا المیہ ہے۔ امت کیوں امامت کی طرف نہیں آئی؟ ایک سوال پیروان امامت سے، ایک سوال امت کیوں امامت کی طرف نہیں آئی؟ کیوں آئمہ کے پیچھے نہیں آئی امت؟ کیا امامت سمجھ نہیں آئی تھی ان کو؟ کیا امامت کا ذکر قرآن میں نہیں پڑھا تھا انہوں نے؟ کیا امامت کا تذکرہ رسول اللہ کی زبان پہ نہیں سنا تھا انہوں نے؟ کیا غدیر نہیں سنا تھا انہوں نے؟ سب کچھ سنا تھا، پھر کیوں نہیں آئی؟ اعلان ولایت سنا غدیر کے اندر، پھر کیوں نہیں آئے؟ اقرار تک نہیں کیا، گواہی تک نہیں دی، ولایت کیوں مہجور ہے؟ امامت کیوں مہجور رہی؟ امت کے ہوتے ہوئے، امامت کے ہوتے ہوئے امت آئمہ کی طرف کیوں نہیں آئی؟ اس المیہ کا کبھی سراغ لگائیں کہ یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ عرض کیا کہ ظاہر سی بات ہے کچھ علوم کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، ادبیات کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، صرف و نحو کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، فقہ و اصول کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کلام کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، لیکن قرآن کے پاس اس کا جواب موجود ہے۔ قرآن جواب دیتا ہے اس کا، قرآن نے اس لیے سابقہ امتوں کا ذکر کیا اور سابقہ امتوں کا المیہ بیان کیا، پیروان قرآن کے سامنے، قاریان قرآن کے سامنے، مفسرین قرآن کے سامنے ان امتوں کا ذکر کیا اور انہیں بتایا کہ ہم نے اسوہ نوح مقرر کیا لیکن امت نوح کی طرف نہیں آئی، ہم نے ابراہیم مقرر کیا لیکن امت ابراہیم کی طرف نہیں آئی، آزر کی طرف چلی گئی، ہم نے موسیٰ مقرر کیا امت موسیٰ کی طرف نہیں آئی، سامری کی طرف چلی گئی۔ قرآن جواب دے رہا ہے، المیہ امت بتا رہا ہے، المیہ بشریت قرآن بتا رہا ہے، اور وہ المیہ جو قرآن نے ذکر کیا لیکن اس کے باوجود امت مسلمہ میں پھر تکرار ہوا. ذرا غور کریں آپ، جناب زہرا کا عمل اور اس کی عظمت کو درک کریں. امام خمینی فرماتے ہیں کہ ہمیں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ عظمت حضرت زہرا کو درک کر سکیں، نہ عظمت ذات زہرا و عظمت کمالات زہرا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ عظمت حکمت عملی زہرا کو بھی درک کرنے سے ہم عاجز ہیں. کیا عمل کیا بی بی نے، کیا کیا بی بی نے، کس المیہ کا علاج کیا بی بی نے، کس طرف امت کی توجہ مبذول کرائی بی بی نے، کیا نقطہ اٹھایا اور کس طرف ذہن متوجہ کیے. لیکن مظلومیت زہرا اس قدر عظیم ہے، خود بی بی کہتی ہے میرے مصائب بہت عظیم ہیں، خود فرماتی ہے میری مصیبت بھی بہت عظیم ہے، یعنی نہ ختم ہونے والی مصیبت زہرا کی. کون سی مصیبت؟ مصیبت زہرا یہ تھی کہ زہرا کے سامنے علی تنہا، امت موجود ہے اور علی تنہا. زہرا سمجھتی ہے کہ کیا ہوا، المیہ کیا ہوا. المیہ یہ نہیں کہ امت کچھ فاسد لوگوں کی طرف چلی گئی، مجرموں کی طرف چلی گئی، نا یہ المیہ نہیں ہوا. المیہ کچھ اور رونما ہوا جس کو روکنا چاہا، سیدہ نے متوجہ کرنا چاہا. لیکن آج ہم پھر دیکھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ سیدہ نے اتنا عظیم جہاد کیا، لیکن خود فرماتی ہے میری مصیبت بھی بہت عظیم ہے، نہ ختم ہونے والی مصیبت زہرا ہے. آج بھی وہی مشکل وہی پھر موجود ہے. جن اسووں کو سیدہ نے تشخیص دیا کہ یہ اسوے در حقیقت اسوائے حسنہ سے دوری کا باعث ہیں، یعنی اسوات بے مسئولیت، وہ مقدس اسوے، وہ ایمانی اسوے، وہ دینی اسوے، جن کے دوش پہ کوئی رسالت و مسئولیت نہیں ہے، امت ان کی اسیر ہے، امت ان کی گرفتار ہے. عزیزان، شہید مطہری، خدا رحمت کرے شہید مطہری کو، امام خمینی نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ شہید مطہری اگر اسلام سمجھنا ہے، خصوصاً جوانوں کو، کہ البتہ مخصوص نہیں ہے جوانوں کے ساتھ، جس نے اسلام سمجھنا ہے، حتی علماء نے، حتی مجتہدین نے بھی، اگر اسلام سمجھنا ہے شہید مطہری کو پڑھیں. بے شک درجہ اجتہاد پہ پہنچ گئے، شہید مطہری کو سمجھے بغیر، پڑھے بغیر دین سمجھ میں نہیں آئے گا. امام نے اسی طرح سے نہیں کہہ دیا، امام اہل تکلف نہیں تھے، ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ شہید مطہری کو پڑھو، کہ جو کلمہ اس شہید نے کہا ہے وہ عین اسلام ہے. اس لیے کہ شہید مطہری نے، خدا نے وہ بصیرت و شعور و درک دیا شہید مطہری کو کہ المیہ تشخیص دیا. آج ہم ان ڈاکٹروں کو، ان طبیبوں کو کتنی اہمیت دیتے ہیں جو ہماری جسمانی بیماری تشخیص دے دیں، خصوصاً جب بیماری پیچیدہ ہو. جب ہم 100 اسپتالوں میں جائیں اور ہماری بیماری تشخیص نہ دی جاتی ہو، ایسے میں اگر ایک شخص آئے اور آ کر ٹیسٹ لے کے، معائنے کر کے، فوراً تشخیص دے لے کہ یہ مریض اس بیماری میں مبتلا ہے، اس کی عظمت کتنی بڑھ جاتی ہے ہمارے ذہن میں. پھر ہم ہر ایک کو اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی مریض ہوا اسی سے علاج کرانا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی قوت تشخیص سب سے بہتر ہے. شہید مطہری وہ مزاج شناس دین ہے اور وہ مزاج شناس امت اسلامیہ ہے کہ امت اسلامیہ کی نبض دیکھ کر اس کا المیہ تشخیص دے سکتے ہیں. المیہ امت کیا ہے؟ آج ہم اپنے ملک پر بیٹھ کر ہزار باتیں ڈرائنگ روموں میں کرتے ہیں جن کا کوئی نثار ہوتا ہے، نہ پاؤں ہوتا ہے، نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، نہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے. وہ جو ہمارے تخیل کی پیداوار ہیں، بعض اوقات یہ میڈیا پر نظریے بن کر اور فرضیے بن کر نقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ کنفیوژن مزید پھیلتی ہے. ہم عاجز ہیں آج پاکستان کی مشکل تشخیص دینے میں کہ پاکستان کا المیہ کیا ہے. انقلاب اسلامی یوں نہیں کہ فقط ایک مرجع تقلید ہونے کی حیثیت سے امام انقلاب لے آئے، ایک مجتہد ہونے کی حیثیت سے. اگر انقلاب کے لیے مجتہد ہونا کافی ہو، مرجع تقلید ہونا کافی ہو، تو آج تک 10,000 دفعہ انقلاب آ چکا ہوتا، چونکہ 10,000 سے زیادہ مجتہدین و مراجع گزر چکے، اتنے انقلاب آ چکا ہوتا. خصوصیت کیا تھی امام میں؟ خصوصیت یہ تھی کہ امام آئے، آ کر اپنی قوم کا المیہ تشخیص لیا، مشکل کہاں ہے اس قوم کی، درد کیا ہے اس قوم کا، بیماری کیا ہے اس قوم کی. وہ جو پلا رہے ہوں وہ اس کے درد کی دوا نہیں ہے، یہ پلاتے رہو اس کو، اس کی درد کی دوا نہیں. آج ہم پاکستان کی قوم کو کتنے دارو پلا رہے ہیں، کتنی دوائیں پلا رہے ہیں، کتنے انجیکشن لگا رہے ہیں، کتنے ٹوٹکے اس کے اوپر آزما رہے ہیں، یہ کوئی بھی کارگر نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ پہلے اس کا درد و المیہ تشخیص تو کہ ہے کیا. شہید مطہری وہ مزاج شناس دین ہے. شہید مطہری آ کر فرماتے ہیں کہ امت کو فرماتے ہیں کہ تمہاری نظروں میں یہ اہمیت نہ ہو کہ شاہ فاسد ہے، ہمیں شاہ سے جان چھڑانی ہے. اس لیے کہ شاہ تمہاری سرمشق نہیں ہے، شاہ فاسد ہے. متدین کبھی بھی فاسد کو سرمشق نہیں بناتا. تم اس وجہ سے تباہ نہیں ہو کہ فقط شاہ تمہارے اوپر حاکم ہے، بلکہ تم شاہ سے زیادہ خطرناک طبقے میں گرفتار ہو. فاسد وزیر تمہاری مشکل نہیں ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ وزیر ٹھیک ہو جائے پاکستان ٹھیک ہو جائے گا، اگر یہ کابینہ ٹھیک ہو جائے پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. ہرگز. میں اس ممبر مقدس پر بیٹھ کر طالب علمانہ گزارش آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ، ہرگز ممکن نہیں ہے. آپ ملائکہ کی کابینہ بنا لیں، پاکستان کے سارے وزیر ہو جائیں فرشتے. وہ خدا نے نازل کیے تھے نا بابل میں ہاروت و ماروت. اب فرض کریں ہاروت و ماروت پاکستان میں آ جائیں، ایک پریزیڈنٹ بن جائے، ایک پرائم منسٹر بن جائے، کابینہ تشکیل دے اور ہاروت و ماروت کے سارے ساتھی آ جائیں پاکستان سنبھال لیں، لیکن صرف کابینہ بدلے، کیا امت کا المیہ درست ہو جائے گا؟ ہرگز. اس لیے کہ مشکل اس ملت کی فقط یہ نہیں کہ یہ فاسد وزیروں میں مبتلا ہے، یہ فاسد حکومتوں اور حکمرانوں میں مبتلا ہے، اس کا المیہ اس سے زیادہ عمیق تر ہے، اس کا المیہ اس سے زیادہ گہرا ہے. وہ المیہ کیا ہے؟ شہید مطہری فرماتے ہیں، امت کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے امت متوجہ رہنا، تیرا المیہ فقط یہ نہیں کہ تو فاسد حکمرانوں میں مبتلا ہے، تیرا المیہ یہ ہے کہ تو بے مسئولیت و بے رسالت و غیر ذمہ دار علماء میں مبتلا ہے. یہ بڑا المیہ ہے جو امت کو کچھ کرنے نہیں دیتے، چونکہ شاہ اور کابینہ سرمشق نہیں ہے. کوئی پاکستانی ہے جو کہے کہ پاکستان کا فلاں وزیر میرا سرمشق ہے، کوئی اسوا ہے، کوئی وزیر اسوا ہے، گزرے ہوئے وزراء میں کوئی اسوا ہے، گزرے ہوئے حکمرانوں میں سے کوئی ملت کے ایک فرد کا، حتیٰ اس کی پارٹی کے لیے اسوا ہے. بس انہیں اس وقت ایک پارٹی حکمران ہے، اس پارٹی کا کوئی فرد کھڑا ہو کر کہے کہ اس پارٹی کا چیئرمین یا اس پارٹی کا پریزیڈنٹ یا اس پارٹی کا وزیر یہ اسوا ہے میرے لیے. پارٹی میں ہیں لیکن اس کو اسوا نہیں مانتے، صاف کہتے ہیں یہ اسوا ہمارے لیے نہیں. آپ نے خود سنی لی یہاں پر ایک پارٹی کے، البتہ آپ سے مراد یعنی طلاب نہیں، ہمارے طلاب عزیز نے ایک پارٹی کے، سیاسی پارٹی کے ایک رکن کے الفاظ سن لیے. انہوں نے کھل کے بوانگے دول کہا کہ میں اس پارٹی میں ہوں لیکن اس پارٹی کے کسی کام سے متفق نہیں، اس کی کسی چیز سے متفق نہیں، نہ اس کے منشور سے، نہ اس کے ڈھانچے سے، نہ اس کی کسی چیز سے متفق نہیں. اب کھوجنا لگانا شروع کر دیں کہ وہ کون تھا. وہ خدا نے ذکر کیا آدم نے دانا کھایا، ابھی تک لگے ہوئے ہیں بنا آدم دانے کی کھوج میں کہ وہ کون سا تھا، وہ نہیں ملے گا آخر تک دانا. طلاب بتائیں بھی نہیں کسی کو کون تھا. یہ امانت ہے ان کے پاس. میں صرف ایک مثال دی آپ کی خدمت میں, کسی بھی پارٹی کو آزما لیں آپ, کوئی بھی پارٹی, اس وقت موجود ہوں گے مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں گے, اپنے پارٹی سربراہ کو اسوہ نہیں مانتے, اپنی زندگی کا سرمشق نہیں مانتے. بس معلوم ہوا کہ یہ نہیں ہے المیہ ان کا. المیہ کون ہے؟ المیہ وہ ہے جن کو سرمشق بنایا ہوا ہے. لہذا اگر یہ کابینہ بدل بھی جائے المیہ حل نہیں ہوگا جب تک اصل مشکل حل نہیں ہوتی. ہمیشہ یہ مشکل رہی ہے عزیزان. کربلا میں جب سید الشہداء پہنچے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ, وہ مشہور ہے 72 کہ 72 سے زیادہ ہے تعداد, ان افراد محدود افراد کے ساتھ جب کربلا پہنچے 400 عالم میں پیغام بھیجا, کہیں سے جواب نہیں آیا, بلکہ جنہوں نے خط لکھا تھا آپ آ جائیں ہم منتظر ہیں وہ بھی نہیں آئے, شیعہ بھی نہیں آئے, غیر شیعہ تو نہیں آئے شیعہ بھی نہیں آئے. یہ شیعہ کس میں گرفتار تھا؟ اس شیعہ کا المیہ کیا تھا؟ کیوں نہیں تھا میدان کے اندر؟ اس شیعہ کا المیہ یہ تھا کہ یہ گرفتار تھا ایسے اسووں کے اندر, ایسی سرمشق اس نے اپنائی ہوئی تھی, اس کی نظروں میں جو کردار تھا ایک بے مسئولیت و بے رسالت کردار تھا, اس کی نظروں میں یہ جمع ہوا تھا, بیٹھا ہوا تھا, راسخ ہو چکا تھا اس کے دماغ کے اندر کہ جنت جایا جا سکتا ہے کربلا جائے بغیر. کیوں؟ وہ اتنی مقدس شخصیتیں جب مدینہ میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ نہیں آئیں دلیل کے طور پر, جی فلاں بھی تو نہیں آئے, مدینہ میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو نہیں آئے, عبداللہ ابن عباس نہیں آئے, بہت محترم شخصیت, تمام فرقوں کے نزدیک محترم, نہیں آئے. حوالہ دیتے تھے, جی ضروری تو نہیں ہے جانا, کیوں نہیں ہے ضروری, جی فلاں بھی تو نہیں آئے. ہر دور میں یہ افراد سرمشق بنے, چونکہ ان کے اندر فساد و خبث نہیں نظر آتا, خبث معمولی خبث عامی, اس وجہ سے ان کو خوب اچھا سمجھا جاتا ہے, اور چونکہ اچھے سمجھے جاتے ہیں ان کا رویہ سرمشق بن جاتا ہے. لیکن اگر ہم قرآن پڑھ کے دیکھیں, قرآن سب سے بڑا خبث و سب سے بڑا فساد بے مسئولیتی اور بے رسالتی کو قرار دیتا ہے. قرآن کے نزدیک وہ جن سے جرائم سرزاد ہوتے ہیں ان سے بڑے مجرم وہ ہیں جو متعہد نہیں ہیں, جن کے دوش پہ کوئی ذمہ داری نہیں. جو چپ سات کے خاموش گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں, کسی چیز پر عکس العمل نہیں دکھاتے, کسی چیز کے بارے میں احساس مسئولیت نہیں کرتے. المیہ فاطمی یہ تھا, جناب سیدہ نے جو اقدام کیا, جو حکمت عملی کام لیا, وہ کرنا کیا چاہتی تھی سیدہ؟ کس کو رسوا کرنا چاہ رہی تھی؟ کیا اقدام کیا جناب سیدہ نے؟ متوجہ کیا کرنا چاہ رہی تھی؟ یہ خطبہ جو آپ کی خدمت میں ایک اقتباس ہر روز پڑھا جاتا ہے, انشاءاللہ کبھی خدا و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو اس خطبہ کی تفسیر بھی کی جائے, ضروری ہے اس خطبہ کی تفسیر, چونکہ فرصت کم تھی عمدن تفسیر شروع نہیں کی اس کی. اس خطبہ کے چند حصے ہیں, ایک حصہ حمد و ثنا پروردگار ہے, ایک حصہ درود و سلام رسول اللہ پر ہے, اور اس کے بعد تیسرا حصہ اس خطبے کا جو پڑھا جاتا ہے آپ کی خدمت میں وہ قرآن کے بارے میں ہے اور فلسفہ دین کے بارے میں ہے. فلسفہ دین, توجہ فرمائی, جگہ کیا ہے؟ مسجد النبی عدالت میں ہے, عدالت برپا ہوئی ہے مسجد النبی میں, سارے صحابہ موجود ہیں, سربراہان حکومت موجود ہیں, ایک کیس پیش ہوتا ہے فدق کا, کھجوروں کے ایک باغ کا, جناب سیدہ مدعی ہیں کہ یہ میرا ہے, رسول اللہ نے مجھے دے دیا, باقی سب کہہ رہے ہیں کہ نہ یہ بیت المال کا ہے, آپ کا ذاتی نہیں ہے, یہ بیت المال کا ہے. یہ کیس تھا, سیدہ جاتی ہیں, جس طرح سے ہمارا خیال ہے کہ یہ باغ واپس لینے گئی ہیں, کھجوریں واپس لینے گئی. خطبہ اگر پڑھ کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایسے نہیں. دلائل دیکھیں آپ, جناب سیدہ کا خطبہ ہی اگر دیکھیں, وہ خطبہ صاف بتاتے کہ کیا کرنا چاہ رہی ہے. فدق کس چیز کا نام ہے؟ آج خطباء کی نظر میں اور ذاکرین کی نظر میں, اہل بزم و اہل مجلس کی نظر میں وہ جو خود فدق ہے, وہ فاطمہ کی نظر میں فدق نہیں ہے. جناب سیدہ کی نظر میں فدق وہ ہے جو امام ہفتم حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. ہارون کے زمانے میں, ہارون الرشید, اس نے اعلان کیا اپنے عہد میں, لوگوں کو اعلان کیا کہ بنو امیہ کے زمانے میں جس جس کا جو لٹا ہے وہ آئے دفتر میں آ کر, حکومتی دفتر میں آ کر اندراج کروائے کہ بنو امیہ کے ہاتھوں اس کا کیا ضائع ہوا ہے, ہم اس کی تلافی کریں گے بیت المال سے. یعنی دوسرے لفظوں میں بیت بنو امیہ کے بعد اپنا ایک سخاوت مندانہ اور عادلانہ چہرہ بتانا چاہ رہا تھا کہ بنو عباس کتنے عادل حکمران ہیں. لہذا اس نے یہ ڈینگ ماری. درود پڑھیے محمد والے محمد. یہ ڈینگ ماری اس نے, بھڑک ماری لوگوں کے سامنے کہ آؤ اپنا اپنا نقصان بتاؤ. لوگ آگے آ کر اس درباری رجسٹر میں اپنے نام لکھوانے لگے. کسی نے کہا ہماری گائے بنو میں یعنی چوری کی, کسی نے کہا بکری چوری کی, کسی نے کہا بھینس چوری کی, ہر ایک نے کہا, کسی نے کہا ہمارا درخت کاٹ لیا, کسی نے کہا ہماری کھجوریں لے گئے تھے. یہی چیزیں تھیں لوگوں کے پاس اس وقت, کہا یہ چیزیں ہماری لے گئے, ہماری تلافی کی جائے. ادھر رجسٹر بیٹھا ہوتا تھا خزانچی اور وہ چند چند درہم دینار بانٹ رہا تھا. حضرت موسیٰ بن جعفر دیکھ رہے تھے سارا منظر. ہارون کو خطاب کیا گیا, اے ہارون تو سب کو لٹا ہوا مال واپس کر رہا ہے, ہمارے لٹے ہوئے مال کا کوئی خیال نہیں ہے, ہم سے نہیں پوچھتا. تو کہنے لگا کہ آپ بھی بتائیں آپ کا کیا مال لٹا ہے, آپ کا کیا نقصان ہوا, میں وہ تلافی کرنا چاہتا ہوں. پھر خود ہی کہا کہ کہیں آپ کا اشارہ فدق کی طرف تو نہیں ہے. کہا ہاں میرا وہی اشارہ ہے, میں وہی چاہتا تھا فدق ہمیں لوٹا دو. فوراً تیار ہوا, کہا ٹھیک ہے آپ فدق بتائیں, حدود اس کی سرحدیں بتائیں, میں ابھی آپ کو لکھ دیتا ہوں کہ فدق آپ کو لوٹایا جائے. امام نے بھی فوراً فدق بتانا شروع کر دیا, وہ فدق جو حق اہل بیت تھا, وہ فدق جو فاقہ فاطمہ تھا, وہ فدق کیا تھا امام علیہ السلام نے بتانا شروع کیا. فرمایا کہ مشرق سے اس کی حدود ہندوستان سے ملتی ہیں, مغرب سے اس کی حدود افریقہ سے ملتی ہیں, جنوب سے اس کی حدود اوقیانوس سے ملتی ہیں, شمال سے اس کی حدود فلاں جگہ سے ملتی ہیں. کہا یہ ہمارا فدق ہے. ہارون سمجھ گیا وہ کیا تھا, وہ پوری سلطنت و خلافت. امام نے فرمایا یہ فدق ہے, یہ ہمیں لوٹا دو, یہ غصب کیا ہوا ہے تم نے. کہنے لگا اگر یہ لوٹا دو تو ہمارے لیے کچھ نہیں بچتا. اس نے دیکھ لیا کہ موسیٰ بن جعفر کیا سوچ رہے ہیں. موسیٰ بن جعفر کو, حضرت موسیٰ بن جعفر کو زندان بھیج دیا. کہ سوچ خطرناک ہے, یہ سوچ دوسروں میں منتقل نہیں ہونی چاہیے, ان کی نظریں کسی اور چیز پر لگی ہوئی ہیں. جناب سیدہ کی نظر میں جو فدق تھا عزیزان, وہ کھجوروں کا باغ نہیں تھا فقط, وہ کچھ اور حکمت تھی. خطبے کے لب و لہجہ سے سنیں, اس خطبے میں آ کر حمد و ثناء پروردگار کے بعد, درود و سلام رسول اللہ پر پڑھنے اور اہل بیت پر بھیجنے کے بعد کیا فرماتی ہیں بی بی؟ فرماتی ہیں اے مومنین, اے حاضرین, اے صحابہ رسول, اے امت رسول, توجہ کرو, میں تمہیں بتاتی ہوں قرآن کیا ہے, یہ منشور دین کیا ہے, میں تمہیں حکمت قرآن سکھاتی ہوں, میں تمہیں بتاتی ہوں کہ احکام کا فلسفہ کیا ہے, دین کا فلسفہ کیا ہے. بی بی نے فلسفہ دین بیان کرنا شروع کیا, فلسفہ دین ذکر کیا. کیوں؟ ان دلیلوں سے تو فدق کے اوپر دلیل, کھجوروں کے اوپر دلیل کوئی نہیں ہے. یہ تو آپ درس دے رہی ہیں, لیکچر دے رہی ہیں, قرآن سمجھا رہی ہیں, دین سمجھا رہی ہیں. اس لیے کہ بی بی یہی فرمانا چاہتی تھی کہ المیہ یہ نہیں ہوا کہ مجھ سے کھجوریں لے لی گئیں, المیہ یہ ہوا کہ دین کا فلسفہ بھول گئے ہو تم, میں اس طرف تمہیں لوٹا کے لے آ رہی ہوں. المیہ یہ نہیں ہوا کہ ہماری پراپرٹی چھن گئی ہم سے, المیہ یہ ہوا کہ جو اسوے خدا نے مقرر کیے تھے, جس کے سپرد رسول تمہیں کر کے گئے تھے, اس کو چھوڑ کر تم کسی اور میں اسیر و گرفتار ہو گئے. میں تمہاری مشکل بنیاد سے حل کرنا چاہتی ہوں. عزیزان, آج تشیع بھی مبتلا ہے اسی مصیبت کے, مصیبت عظمیٰ میں, یہ مصیبت زہرا ہے کہ وہ اسوہ جو خدا نے مقرر کیا اس کو چھوڑ کر اسوہ حسنہ, اسوہ بے رسالت اور اسوہ بے مسئولیت میں گرفتار ہو گئے. ورنہ آج امت کا یہ حال ہوتا جو پاکستان میں اس امت کا ہے, اس امت کا یہ حال ہوتا جو آج پوری دنیا کے اندر یہ حال ہے اس کا, آج پاکستان اس حالت میں کھڑا ہوتا اگر یہ اسوات نہ ہوتے. یہ اسوات جو بظاہر مقدس ہیں, امت کا حال انہوں نے کیا. بے مسئولیت اسوے, بے رسالت اسوے, غیر ذمہ دار اسوے. اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسوہ تو یقینی ہے تمہاری زندگی میں آنا, لیکن یہ اسوہ اسوہ حسنہ ہو, اسوہ مطہرہ ہو, اسوہ طاہرہ ہو. کون سا اسوہ ہو؟ اسوہ کا ایک ہدف امت کو مسئول اور امت کو ذمہ دار بنانا. اسوہ کی ضرورت ایک یہ ہے. اگر اسوہ کے بغیر دین ہو, وہ دین فقط ورد بن جاتا ہے, ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں, فوت ہو جاتی ہیں. جتنی ذمہ داریوں کے عبارتیں ہیں وہ ساری ورد بن جاتی ہیں, وہ جنتری بن جاتی ہے, وہ ثواب کے عبارتیں بن جاتی ہیں, وہ فقط نصاب بن جاتا ہے, پڑھنے پڑھانے کے کام آتا ہے. ایک طبقہ بیٹھ کر اس کو تعلیم دیتا ہے, دوسرا لیتا ہے مدرسوں کے اندر ہی, اور دوسرا طبقہ مسجدوں میں عبادت گاہوں میں بیٹھ کر اس کا ورد کرتا رہتا ہے. کچھ کتابیں ورد کے لیے مخصوص ہو جاتی ہیں کہ ہر یہ ہر ہفتے کا ورد ہے تمہارا, یہ ورد کرتے رہو. آخر اس ورد میں ذمہ داری کیا بنتی ہے ہماری؟ ذمہ داری کوئی بھی نہیں بنتی. تم رسم انجام دیتے رہو. اسوہ کی ایک حکمت, اسوہ کی ضرورت اس لیے کہ اسوہ امت کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے خطبہ عاشورہ میں فرمایا, لکم فیہ اسوہ, میری ذات تمہارے لیے اسوہ ہے, میرے اندر تمہارے لیے اسوہ ہے. یعنی جو میں کر رہا ہوں اس کی مشق کرو تم, اس کی مشق کرو تم, اس کو دہراؤ تم, اس پر عمل کرو, اس کی پریکٹس کرو تم. جس امت کے پاس اسوہ حسنہ ہے وہ امت کبھی بھی غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتی. جو امت مشق کرے ذمہ داری کی, اس کا کوئی فرد غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتا, غیر مسئول نہیں ہو سکتا. یہ رسول اللہ کی تعلیمات میں سے ہے, کلکم راء و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے, لیکن یہ ذمہ داری مشق چاہیے, مشقیں چاہیے ذمہ داری کے لیے. ہم نے ان عبارتوں کو ورد بنا کر ان سے ثواب کمانا شروع کر دیا. اتنی دفعہ پڑھو اتنا ثواب ہوتا ہے, اتنی حوریں ملتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بزرگ بھی یہی کام کر رہے ہیں, حوالہ بھی دیتے ہیں. یہ حوالے غیر ذمہ دار بزرگوں کے حوالے, بے مسئولیت بزرگوں کے حوالے, بے رسالت بزرگوں کے حوالے, اسلام کا سب سے بڑا المیہ ہے, امت کا سب سے بڑا المیہ ہے. جنگ جمل کے موقع پر امیر المومنین علیہ السلام نے ایک قاصد بھیجا کوفہ کہ جو گورنر کوفہ جو خود امیر المومنین کا اپنا گورنر تھا، البتہ مقرر حضرت نے نہیں کیا تھا، پہلے کا تھا، اس کو جاری رکھا، ہٹایا نہیں، معزول نہیں کیا، بہت مقدس شخصیت، اس زمانے کی مقدس ترین شخصیت جس کے تقدس کی قسم کھائی جاتی تھی، اس شخصیت کے پاس پیغام بھیجا، دو شخصیات کو بھیجا، عبداللہ ابن عباس اور حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کو، دو آدمیوں کو بھیجا کوفہ اپنا نمائندہ بنا کر مدینہ سے، مدینہ سے ان دو کو بھیجا کہ جاؤ، چونکہ کوفہ میں ہمارے حامی زیادہ ہیں، ہمارے طرفدار زیادہ ہیں، جاؤ جا کر کوفہ والے گورنر سے یہ کہو کہ آپ کو امیر المومنین خلیفہ دستور دیتے ہیں کہ ایک لشکر جمل سے بصرہ سے تیار، کوفہ سے تیار کرو اور لے آؤ بصرہ کی طرف، حرکت کرو، میں بھی آ رہا ہوں. امام مجتبی اور عبداللہ ابن عباس چچا زاد دونوں گئے کوفہ، جا کر ملے گورنر صاحب سے اور گورنر صاحب سے کہا کہ خلیفہ نے، امیر المومنین نے یہ حکم دیا ہے تیرے لیے کہ بہترین جنگجو کوفہ میں سے، چونکہ کوفہ میں جنگجو تھے، کوفہ چھونی ہے، کوفہ اس زمانے میں چھونی تھا، فوجی چھونی، شہر نہیں تھا، فوجی چھونی میں امیر المومنین نے پیغام بھیجا کہ یہاں جو سپاہ اسلام بیٹھی ہوئی ہے، لشکر اسلام، اس کے بہترین جنگجو نکال کے بھیجو بصرہ، تاکہ یہ جنگ جو ہمیں لڑنی پڑ رہی ہے اس میں ہماری مدد کرے. پہنچ گئے دونوں سفیر امام کے. اب توجہ فرمائیں، امت کس کے گرفتار ہے؟ کوفہ کا المیہ کیا ہے؟ کوفہ کیوں سید الشہداء کے ساتھ نہیں آتا؟ کوفہ کیوں علی کے ساتھ نہیں آتا؟ کوفہ کو کیوں تعلیمات رسول یاد نہیں ہیں؟ اس لیے کہ کوفہ ایک مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے، کوفہ ایک المیہ میں گرفتار ہو گیا ہے، کوفہ ایک ٹریجڈی میں گرفتار ہو گیا ہے. وہ ٹریجڈی کیا ہے؟ وہ یہ نہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد کو اسوہ مان لیا، نا، یہ نہیں ہے المیہ کوفہ. المیہ کوفہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک بے مسئولیت مقدس معاب میں گرفتار ہو گیا ہے کوفہ، ایک غیر ذمہ دار مقدس معاب میں گرفتار ہو گیا کوفہ، جس کو بہت بڑا نام ہے. یہ دو بزرگوار گئے، جا کر اس سے کہا کہ خلیفہ نے یہ حکم دیا ہے، لوگوں کو اکٹھا کیا مسجد کوفہ میں، جو بہت بڑی مسجد ہے، آج بھی بہت بڑی مسجد ہے، اس وقت بھی چونکہ فوجی مسجد تھی، فوج پوری نماز پڑھتی تھی اسی وقت سے، بڑی مسجد تھی یہ مسجد کوفہ. کوفہ خلیفہ دوم نے بنایا تھا، یہ شہر روم کے بارڈر پر تھا، اس وقت روم کا بارڈر تھا یہ، جب اسلامی افواج آگے بڑھ رہی تھی اس وقت کوفہ باؤنڈری تھا، لہذا باؤنڈری پر انہوں نے چھونی بنائی خلیفہ دوم نے، اور اسلامی سپاہ وہاں پر مقیم ہو گئی. بعد میں امیر المومنین کے زمانے میں یہ دارالخلافہ بن گیا. امیر المومنین نے اسی لیے اس کو انتخاب کیا تھا، چونکہ سوکل جیشی حیثیت کوفہ کی نمایاں تھی، لہذا کہا کہ ان جنگجوؤں کے شہر میں جو ان سے مدد مانگو. جب مدد مانگنے گئے، گورنر صاحب نے مسجد کوفہ میں لوگوں کو اکٹھا کیا، فوج کو اکٹھا کیا، سپاہ اسلام و لشکر اسلام کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے خطبہ دیا. اس خطبے میں کیا کہا؟ ایوہ الناس، یہ فتنے کا زمانہ ہے، اور فتنوں کے اندر بہترین انسان وہ ہے جو جنگ کے لیے تیار نہ ہو، بہترین انسان وہ ہے جو جنگ سے لا تعلق ہو جائے، بہترین انسان وہ ہے جو گھوڑے پہ سوار نہ ہوا ہو، اس سے بھی بہتر وہ انسان ہے جس نے لباس جنگ ہی نہ پہنا ہو، اس سے بھی بہتر انسان وہ ہے کہ جو کھڑا ہی نہ ہوا وہ بھی بیٹھا ہوا ہو، اس سے بھی بہتر انسان، یہ جملے ہیں اس کے، اس سے بھی بہتر انسان وہ ہے کہ جو لیٹا ہوا ہو، اور اس سے بھی بہتر وہ ہے جو سویا ہوا ہو. یعنی افضل الناس کون ہے؟ بہترین بندہ خدا کون ہے؟ بہترین بندہ خدا جب علی بصرہ میں جنگ جمل لڑنے جا رہے ہیں، جب وہ سب کچھ ہو رہا ہے، علی مدد کے لیے پکار رہے ہیں، کوفہ میں مقدس معاب اسوہ خطبہ دے رہا ہے کہ بہترین انسان کا معیار بتا رہا ہے، بہترین انسان کون ہے؟ بہترین انسان وہ ہے جو سویا ہوا ہو، جاگ بھی نہ رہا ہو، یہی فتنے سے بچے گا. عزیزان کوفہ اس المیہ میں مبتلا تھا، اور آج تک اگر ہم دیکھیں پوری زمین و پوری دنیا اسلام کوفہ کا منظر بنی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہی گورنر یہی اسوے ہر ملک میں ہر شہر کے اندر بیٹھے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں بہترین انسان کون ہے؟ وہ جو سویا ہوا ہو. بہترین انسان کون ہے؟ جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہو. بہترین انسان کون ہے؟ جو کسی چیز سے کوئی تعلق نہ رکھتا ہو. بہترین انسان کون ہے؟ جس کو نہ اپنے ملک سے کوئی سروکار ہو، نہ اپنی ملت سے کوئی سروکار ہو، نہ اپنے دین سے کوئی سروکار ہو، نہ عالمی حالات سے سروکار ہو، نہ مسلمین سے کوئی سروکار ہو. یہ بہترین انسان ہے، یہ مقدس ترین انسان ہے. نماز اسی کے پیچھے پڑھو، عادل گواہ اسی کو بناؤ، تحکیم میں حکم اسی کو بناؤ، جب بھی کوئی مسئلہ ہو اسی کی طرف رجوع لے کر جاؤ، جو یہ کر رہا ہے اس کو تکرار کرتے جاؤ. یہ پوری تاریخ میں ہوتا آیا، پوری تاریخ میں ہوتا ہے. المیہ امت، المیہ اسلام، اسوہ حسنہ کو چھوڑنا، اسوہ فاطمیہ کو چھوڑنا، اسوہ علویہ ترک کرنا، اسوہ حسینیہ کو ترک کرنا، اور مقدس بے مسئولیت مقدس اسووں سے چپک جانا، اور ان کو مشق کرنا، اور ان کی زندگی اپنانا، اور ان کے حوالے دینا، اس نے یہ حال کر دیا مسلمانوں کا. جناب سیدہ در حقیقت اپنے کھجوروں کے باغ نہیں آزاد کرانا چاہ رہی تھی، بلکہ کھجوروں کے باغ کو بہانہ قرار دے کر امت کو ان مقدس اسووں سے آزاد کرانا چاہ رہی تھی. لیکن مصیبت زہرا ختم نہیں ہوئی. آج یہی بھی مسئولیت عزوے بعض اوقات خود ایام فاطمیہ برپا کرتے ہیں، خود ذکر فاطمیہ و عزائے فاطمیہ کر کے، عزائے فاطمیہ کے اندر بنام فاطمہ زہرا لوگوں کو یہی تلقین کرتے ہیں. کتنی مصیبت عظمیٰ ہے، مصیبت زہرا اور بڑھ جاتی ہے. مصیبت فاطمہ کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے. اب بی بی جو شکوا کرتی ہیں اپنے بابا کی قبر پر جا کر کے، سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا، عزیزان وہ مصائب صرف تماچے نہیں تھے، وہ مصائب بہت گہرے مصائب تھے. وہ مصائب ابھی ختم نہیں ہوئے. کس دن ختم ہوں گے؟ زہرا کے مصائب اس دن ختم ہوں گے جس دن سلسلہ ولایت کا ہر ولی اپنی پشت پہ امت کو دیکھے گا. اس دن زہرا کے مصائب ختم ہو جائیں گے. جب تک کسی زمانے کا ولی تنہا ہے، زہرا کے مصائب جاری ہیں. کیوں ولی تنہا ہوتا ہے؟ کیوں ولی کو چھوڑ دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ امت اسوہ بے مسئولیت کا شکار ہو جاتی ہے، وہ مقدس اسوے ان کا شکار ہو جاتی ہے، اس لیے ولی کو تنہا چھوڑ دیتی ہے. ورنہ وہ کھجوریں واپس بھی مل جاتی تو کیا مشکل زہرا المیہ زہرا حل ہو جاتا؟ بی بی خوش خوش گھر آتی اور آ کر علی کو یہ سناتی کہ علی مبارک کو مجھے باغ واپس مل گیا ہے. نہ خیر، پھر بھی روتی ہوئی واپس آتی. کیوں روتی ہوئی واپس آتی؟ اس لیے کہ علی ابھی بھی تنہا ہے، علی ابھی بھی مظلوم ہے، ولی ابھی بھی تنہا ہے. فاطمیہ کا مقصد سمجھیں، فاطمیہ کا معنی سمجھیں. بہت دردناک مرحلے بی بی نے طے کیے تاکہ اس امت کو ان بے مسئولیت اسووں سے نجات دیں. سید الشہداء نے اپنی مادر ارجمن سے سیکھا تھا، عزیزان یزید سے امت کو بچانا، یزید کے ستم سے نکالنا، یزید کے سایہ منحوس سے نکالنا آسان تھا. بے مسئولیت اسوہ مقدس مآبوں کے سائے سے نکالنا دشوار تھا. فرعونوں سے امتیں بچانا آسان ہے، سامریوں سے امتیں بچانا مشکل ہے. یہ آج کے دور کا المیہ ہے، یہ ہمیں سیرت فاطمیہ و اسماء فاطمیہ سے سمجھ میں آئے گا. اسوہ ہمارے لیے آج کون سا اسوہ؟ آج کس کے حوالے دیتے ہیں؟
آج جب بھی ولایت کی بات ہو، نظام ولایت کی بات ہو، ولی کی بات ہو، کس کا حوالہ دیتے ہیں؟ انہی کا حوالہ دیتے ہیں جو ایک ہفتے کے اندر اندر غدیر کا جملہ ہی بھول گئے. ایک ہفتے میں جو خطبہ غدیر بھول جائیں، 1400 سال بعد ان سے ولایت فقیہ کی دلیل پوچھتے ہو آ کر، ان کو نہیں ملتی. وہ کہتے ہیں ولایت فقیہ ثابت نہیں ہے. وہ کیا عجب، 1400 سال بعد آپ کو بھول گئی؟ یہ تو 14 دن بعد ہی بھول گئے تھے. بے مسئولیت اس وقت 14 دن بعد بھول گئے تھے. جواب دے دیا ہمیں یاد ہی نہیں رہا کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا. اس پالان کے ممبر پہ کھڑے ہو کر کیا فرمایا ہمیں یاد ہی نہیں رہا. انہیں یاد تھا سب کچھ، لیکن یہ ایک اعتراف ان کی گردن پہ مسئولیت اور ذمہ داری لا کھڑے کرتا تھا، جس کے لیے وہ تیار نہیں تھے، جس کے لیے وہ آمادہ نہیں تھے. راحت ہے، نظام ولایت کے بغیر راحت ہے. کیوں؟ نہ کسی کے سامنے جواب دیں، نہ کسی کے مطیع ہیں، نہ کسی کے پیروکار ہیں، نہ کسی سے پوچھنا ہے، نہ کسی کو جواب دینا ہے. ہم ان کے پیروکار ہیں جو ہماری طرح ہیں، نہ انہوں نے کچھ کرنا ہے نہ ہم نے کچھ کرنا. اس حالت سے بی بی نکالنا چاہ رہی تھی. آج رائے حل اسوہ فاطمیہ ہے. علامہ اقبال شرق و غرب کے علوم کنگال کے واپس آ کر پھر اپنی قوم کو آ کر کیا تلقین کر رہے ہیں؟ مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادرن را اسوہ کامل بطول. مزرع تسلیم و رضا و میدان عبودیت و بندگی کا محصول فاطمہ ہے، اور آج کی خواتین اور ماؤں کا اسوہ فاطمہ ہے. جب تک اسوہ بتول و اسوہ فاطمی نہیں اپناتے ہم، یہ المیہ جاری رہے گا، یہ مصیبت عظمیٰ جاری رہے گی. وہ مصیبت جس نے علی کو 25 سال رلایا. 25 سال علی غم زہرا میں روتے رہے. نہیں سنا ہوگا آپ نے، 25 سال شیر خدا غم زہرا میں روتے رہے. بہت دردناک ہے داستان غم فاطمہ. ایک دن جاتی ہیں مسجد میں جا کر، انہیں بتاتی ہیں اے امت تم کس طرف جا رہے ہو، رسول نے کچھ اور بیان کیا تھا، تم کسی اور طرف چل پڑے ہو. انہیں بتاتی ہیں کہ تمہیں یہ معمولی سا بھی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، وراثت کا قانون بھی تمہیں معلوم نہیں، احکام اسلام تمہیں معلوم نہیں. احکام اسلام سمجھاتی ہیں انہیں. جواب ملتا ہے کہ گواہ لے کر آؤ. روتی ہوئی گھر آتی ہیں. علی پوچھتے ہیں گریے کا سبب، رو کر کہتی ہیں اے ابو الحسن یبن ام، اے علی مجھ سے گواہ مانگتے ہیں، میری بات پہ اعتبار نہیں. عصمت کبریٰ جس کی سیرت عین قرآن ہے، جس کی تطہیر پہ، طہارت پہ قرآن گواہ ہے، اس کے قول پہ اعتبار نہیں ہے. کہتے ہیں گواہ لے کر آؤ. گواہ لے کے جاتی ہے، گواہ رد کر دیے جاتے ہیں. گواہ کون ہے؟ علی کو گواہ لے کے جاتی ہے، ام ایمن کو گواہ لے کے جاتی ہیں، گواہ رد کر دیے جاتے ہیں. یہ گواہ قبول نہیں ہے. فاطمہ کا دعویٰ قبول نہیں ہے، علی کی گواہی قبول نہیں. اللہ اکبر. عجب مسلمان ہیں. پھر آتی ہے، خطبہ دیتی ہے مسجد میں آ کر، تمام امت کو کھڑا کر کے. ایک عجیب بات بی بی نے خطبے میں کی ہے. خطبے کا 4th حصہ مفصل خطبہ ہے. خطبے کے 4th حصے میں بی بی خطاب کر کے کہتی ہے ایہا الناس، اے لوگو اعلموا
اے لوگوں دیکھو میری طرف دیکھو، اے لمو جان لو، سنو میری بات۔ خطبے کے چوتھے حصے میں تین حصے کا خطبہ بیان کر کے چوتھا حصہ خطبے کا جب بی بی شروع کرتی ہیں تو یہ جملہ بیان فرماتی ہیں، ایوہ الناس اعلمو، اے لوگوں جان لو، انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں۔ غور نہیں کیا آپ نے اس جملے پر، کہاں کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے؟ مدینہ میں، مسجد النبی میں، صحابہ رسول کے درمیان۔ وہ صحابہ جنہوں نے بارہا دیکھا تھا جب فاطمہ آتی ہیں رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جنہوں نے بارہا رسول اللہ کی زبان سے سنا تھا کہ خدا کی رضا فاطمہ کی رضا میں ہے، وہ بی بی مسجد میں کھڑے ہو کر، صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر، امت کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہہ رہی ہے؟ ایوہ الناس اعلمو، اے لوگوں دیکھو، جان لو، میں فاطمہ ہوں، میں فاطمہ ہوں۔ میں کون سی فاطمہ ہوں؟ وہ ابی محمد، اے لوگوں میرا بابا محمد ہے، میں فاطمہ ہوں، میرا بابا محمد ہے۔ خدا شاہد ہے یہ جملہ بہت دردناک جملہ ہے، ذرا ذہن میں حاضر کرو اس منظر کو کہ بی بی کہاں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہی ہے۔ ہمارے استاد معظم حضرت آیت اللہ جوادی آملی فرماتے ہیں، عمر بھر رونے کے لیے ثانیہ زہرا کا ایک جملہ کافی ہے جو دربار یزید میں جا کر بی بی نے بیان فرمایا۔ کون سا جملہ؟ جب ثانیہ زہرا دربار یزید میں پہنچی تو درباریوں کو دیکھ کر، خطاب کر کے، اپنا کھلا ہوا سر اٹھا کر، اور وہ رسن جو گلے میں تھے وہ ایک دفعہ اٹھا کر کیا فرماتی ہے؟ کیا اس دربار میں کوئی مسلمان ہے؟ کیا اس دربار میں کوئی مسلمان ہے؟ یہ جملہ عمر بھر رونے کے لیے کافی ہے۔ وہ جو کلمہ رسول پڑھتے تھے، کیا کہنا چاہ رہی تھی ثانیہ زہرا؟ کہ اس دربار میں کوئی مسلمان ہے؟ مسلمان ہونے کی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونے کی شرط یہ ہے کہ شہادت وحدانیت خدا و شہادت رسالت رسول، جس کی رسالت کی شہادت سے تم مسلمان ہوئے ہو، میں اسی کی بیٹی ہوں، میں اسی کی نواسی ہوں۔ ذرا دیکھو مجھے کس عالم میں کھڑا کیا ہوا ہے، لیکن آج بیٹی دربار میں کھڑی ہے، ایک دن ماں دربار میں کھڑی ہو کر لوگوں کو سوال کر رہی تھی، اے لوگوں ذرا دیکھو مجھے، میں کون ہوں؟ میں کوئی معمولی خاتون نہیں، میں فاطمہ ہوں، میں محمد کی بیٹی ہوں، میرا بابا محمد ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ لکھ کے دے دیا گیا، کہا فاطمہ کو لکھ کے دے دیا گیا کہ فضل فاطمہ کو لوٹا دیا جائے۔ بی بی مسجد سے وہ پروانہ لے کر آ رہی تھی، وہ لکھا ہوا لے کر آ رہی تھی، جب گھر کی طرف رخ کیا، راستے میں ایک شخص نے دیکھا، پوچھنے لگا ہاتھ میں کیا ہے؟ بی بی نے کہہ دیا کہ مجھے لکھ کے دے دیا گیا کہ فدق میرا ہے، ہاتھ سے لے لیا گیا، چھین لیا گیا، چھین کر اس کو پھاڑ کے پھینک دیا گیا۔ روتی ہوئی گھر کے اندر آئی، آ کر دروازہ کھولا، دو زانو زمین پر بیٹھ گئی، خاک پہ بیٹھ کر فریادیں کرنے لگی، واہ محمد۔ علی آئے پوچھنے لگے، زہرا کیا ہوا؟ فاطمہ کیا ہوا؟ روتے ہوئے کیا کہتی ہے؟ علی بڑا ظلم ہو گیا، میرے ہاتھ سے لے کر نوشتہ پھاڑ دیا گیا۔ کہا خبردار، کسی کو حق نہیں بنتا فاطمہ کا حق لوٹا دے۔ اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، پروردگار بے حق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے سے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔